الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون وقال الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال الله تبارك وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف الشهر صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين. گزشتہ جمعے کے دن ہم نے قرآن مجید کے حقوق کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کیا تھا اور پانچ حقوق قرآن حکیم کے اس پر گفتگو ہم نے شروع کی تھی. اور وہ پانچ حقوق یہ ہیں کہ نمبر ایک قرآن حکیم پر ایمان لانا زبان سے بھی اور دل سے بھی، نمبر دو قرآن حکیم کی باقاعدہ تلاوت کرنا، اور نمبر تین قرآن حکیم کے مطالعے کو جاری رکھنا، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اس لیے کہ یہ ہدایت کی کتاب ہے، اور نمبر چار قرآن حکیم کے احکامات پر عمل کرنے اور ان کے نفاذ کی جد و جہد کرنا، اور نمبر پانچ اس قرآن حکیم کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرنا. یہ پانچ حقوق ہر مسلمان پر اس کی استعداد کے مطابق عائد ہوتے ہیں، ایمان، تلاوت، فہم، عمل اور تبلیغ. پچھلی مرتبہ ہم نے تین حوالوں سے بات کی تھی، قرآن پر ایمان کا ذکر ہوا، دل سے بھی اور زبان سے بھی، زبان سے تو ہے دل سے بھی ضروری ہے اس پر تفصیلی بات ہونے کی. دوسری بات قرآن حکیم کی باقاعدہ تلاوت کی، یہ ہماری روح کی غذا ہے اور رمضان کا مہینہ اسی لیے سجایا گیا کہ قرآن حکیم کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہو. تیسری بات قرآن حکیم کو سمجھنے کا اہتمام کرنا کہ یہ ہدایت کی کتاب ہے، صرف ثواب کی کتاب نہیں. آج ہم نے اس کو ایک مقدس کتاب بنا دیا جس کو ہم چومتے بھی ہیں، سینے سے بھی لگاتے ہیں اور غلاف میں لپیٹ کر خوشبو بھی لگاتے ہیں، اتنا اونچا رکھ دیتے ہیں پورا سال کہ اس کو ہاتھ بھی نہیں پہنچتا ہمارا. یہ قرآن اس لیے نہیں آیا. اور اس کی تلاوت وہ تلاوت مطلوب ہے جو ہدایت کی طلب و تڑپ کے ساتھ ہو، اس لیے کہ ہم نے سمجھا تھا کہ تلاوت کے اصل معنی پیچھے پیچھے آنے کے ہیں. پھر وہ غلط تصور کہ قرآن کو اگر ہم سمجھ کر پڑھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے، اس کی بھی ہم نے نفی کی تھی، اور پچھلی مرتبہ بڑے دلائی سے اس پر ہم نے گفتگو کرنے کی کوشش کی تھی. آج مزید دو حقوق پر بات کریں گے. چوتھا قرآن حکیم کا اس کے احکامات پر عمل کرنا اور ان کے نفاذ کی کوشش کرنا، اور پانچواں قرآن حکیم کا ہے کہ اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرنا. اللہ تعالیٰ نے قرآن اسی لیے عطا فرمایا کہ اس کی ہدایت کے تقاضوں پر عمل کیا جائے. آج شب و روز کے معاملات میں ہمیں جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہمارے شب و روز کس قدر قرآن حکیم سے قریب ہیں اور کس قدر قرآن حکیم کے مطابق ہیں. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کے بارے میں، تو انہوں نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کانا خلقہ القرآن، اللہ کے رسول کے اخلاق تو قرآن ہے، یعنی قرآن تم الفاظ میں لکھا ہوا دیکھو گے یا تلاوت میں لے آؤ گے اس کو، لیکن قرآن کو تم نے عمل میں دیکھنا ہے تو رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لو، وہ پورا ایک مجسم اور چلتا پھرتا قرآن تمہیں دکھائی دیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو میرے اور آپ کے لیے بہترین اسوہ قرار دیا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ، تمہارے لیے یقیناً رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے. اب سوال یہ ہے کہ ہم اس بہترین اسوہ کے قریب کتنا ہیں، سوال یہ کہ ہمارے اخلاق قرآن کے قریب کتنے ہیں، سوال یہ کہ ہمارے اعمال قرآن حکیم کے مطابق کتنے ہیں. قرآن تقاضا کرتا ہے کہ اس کے احکامات پر عمل کیا جائے، انفرادی سطح پر بھی عمل کیا جائے اور اجتماعی سطح پر بھی عمل کیا جائے. اب یہ وہ بات ہے کہ جس کے حوالے سے بڑی کوتاہی ہم اپنے معاشروں میں، اپنی ذات میں، اپنے گھروں میں، اپنے محلوں میں، اپنے خاندانوں میں، اور اپنی ریاست کے اندر دیکھتے ہیں. قرآن کہتا ہے سورہ صف کی آیت نمبر 2 اور 3 میں، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو کیوں وہ بات کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، یہ بات اللہ کو انتہائی ناراض کر دینے والی ہے، بیزار کر دینے والی ہے، غصہ دلانے والی ہے کہ تم وہ بات کہو جو تم کرتے نہیں ہو. یہاں کہا جا رہا ہے کہ تمہارا قول اگر ایک ہے اور تمہارا عمل اس کے برعکس ہے تو یہ بات اللہ کو ناراض کر دینے والی ہے. تم دعویٰ کچھ کرو تمہارا عمل اس کے برعکس ہو تو یہ بات اللہ کو ناراض کر دینے والی ہے. تمہارا کہنا کچھ ہو اور تمہارا کرنا کچھ ہو تو یہ بات اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی ہے. تو آج غور طلب بات یہ ہے کہ ہمارے شب و روز کے معاملات میں ہمارے اعمال کیا قرآن حکیم کے مطابق ڈھلتے ہوئے نظر آتے ہیں، یا ہمارا فقط دعویٰ ہے کہ ہم قرآن کو بہترین کتاب مانتے ہیں، بہترین کلام مانتے ہیں، مگر اللہ اپنے زبان میں رکھے کئی مرتبہ اس کے برعکس ہمارا طرز عمل ہوتا ہے. تو یہ قول و فعل کا تضاد ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا غضب بھڑکتا ہے. قرآن بتا رہا ہے سورہ صف کی آیت نمبر 2 اور 3 میں. میں چند آیات کے حوالے آپ کے سامنے رکھ دوں، پچھلی مرتبہ بھی کچھ ذکر ہوا تھا اس سے کہ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ قرآن کو بالکل سمجھ کر نہیں پڑھنا چاہیے ورنہ گمراہ ہو جائیں گے، یہ تو لگتا ہے کہ 440 کا کرنٹ لگ جائے گا اگر میں قرآن کا ترجمہ کھول لیا، استغفراللہ. جبکہ میں نے آپ کو کئی مثالیں پیش کی تھیں کہ دیکھیں یہ وہ مقامات ہیں قرآن حکیم کے جو بہت واضح ہیں. اور ہاں، ایک پہلو قرآن حکیم کا جہاں احکامات کا استنباط کرنا ہے، جدید دور کے مسائل کا حل پیش کرنا ہے، قرآن کی گہرائی میں اتر کر علم و حکمت کے موتی نکالنا ہے، یہ تو خاص کام علماء کا اور مفسرین کا. لیکن ایک قرآن کی بنیادی ہدایت، وہ بہت عام ہے، بہت سادہ ہے، اور اس کی چند مثالیں پچھلی مرتبہ آپ کے سامنے رکھی گئی تھی. آج انہی میں سے کچھ کو دوبارہ دہرا لیتے ہیں. کیوں؟ پچھلی مرتبہ وہ مثالیں دی گئی تھی کہ دیکھو یہ بات سمجھنا آسان ہے، اب یہ مثالیں آج اس لیے دی جا رہی ہیں کہ بھائی ان باتوں پر عمل کرنا ہے. مثلا قرآن حکیم مجھے اور آپ کو فرماتا ہے کہ اگر تمہارے ماں باپ، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 میں، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، اگر تمہارے ماں باپ دونوں یا ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف یعنی ہوں بھی نہ کہنا، ولا تنہرہما نہ انہیں جھڑکنا، وقل لہما قولا کریما اور ان سے نرمی سے بات کرنا، وقف لہما جناح ذل من الرحمہ اپنے کاندھوں کو ان کے سامنے عاجزی سے جھکا کر رکھنا. اب یہ قرآن کا حکم ہے ماں باپ کے حوالے سے. اب ہم ذرا اپنا جائزہ لیں جن کے والدین حیات ہیں، خاص طور پر جو بڑھاپے کو پہنچ چکے ہیں، کیا ہم ان سے چلا کر باتیں نہیں کرتے؟ سینہ تان کر اولاد ماں باپ سے بات نہیں کرتی؟ ماں باپ کو کچھ لوگوں نے اے ڈی سینٹر کے اندر ڈپازٹ نہیں کرا دیا؟ ماں کے مقابلے میں بیوی کو ترجیح دینا اور ماں کو بالکل نظر انداز کر دینا یہ ہم نہیں دیکھتے آج؟ باپ کے مقابلے میں دوست کو ترجیح دینا اور باپ کو بالکل نظر انداز کر دینا، کیا آج یہ حالات ہم نہیں دیکھ رہے؟ اور یہ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کی علامات میں سے ایک بات ہے. قیامت کی علامات میں یہ بھی شامل ہے کہ دوست کو ترجیح دی جائے گی باپ کے مقابلے میں اور بیوی کو ترجیح دی جائے گی ماں کے مقابلے میں. اب آپ بتائیے کیا یہ آج ہمارے معاشرے کا نقشہ نہیں؟ تو قرآن کہے کہ ماں باپ بوڑھے ہو جائیں ایک یا دونوں تو اف بھی نہ کہنا، نہ جھڑکنا، بلکہ نرمی سے بات کرنا. اور اگر ہمارا طرز عمل اس بات کے خلاف ہے تو یہ تو قرآن کے خلاف بات جا رہی نا، قرآن کے حکم کے خلاف ہمارا طرز عمل ہے. یہ تو ایک مثال ہے، اور بہت سے پہلو ہیں. مثلا قرآن کہتا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 19 میں، وعاشرہن بالمعروف، اپنی بیویوں کے ساتھ بھلا سلوک کرو. جہاں بیوی کی کفالت کی ذمہ داری ہم پر ہے، اس کے کپڑے کی، کھانے کی، پینے کی، نان نفقے کی، علاج معالجے کی، وہیں اس کے ساتھ اس سے سلوک کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے. کیا کئی مرتبہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہمارے مرد اپنے آپ کو مرد سمجھ کر بڑا سمجھ بیٹھتے ہیں اور خاطر میں نہیں لاتے بیوی کو؟ ہمیں تو کہا جاتا ہے، یہ ہمارے آبا اجداد میں سے بھی کچھ نے سکھا دیا کچھ لوگوں کو، بیٹا جوتے کی نوک پہ رکھنا بیوی کو، دبا کر رکھنا بیوی کو اپنی. جہالت کی بات ہے، چاہے کسی بوڑھے سے بوڑھے آدمی نے کہی ہو، جہالت کی بات ہے کہ جوتے کی نوک پہ رکھنا، وہ جانور ہے کیا؟ استغفر اللہ. مطلب میری بات آپ کو سخت لگ رہی ہوگی اور میں پورے اعلیٰ وجیل بصیرت یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آج ہمارے مرد اپنے آپ کو مرد سمجھ کر کہتے ہیں ہم تو بڑے ہیں، وہ اللہ کے بندے، سب سے بڑی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. خطبہ نکاح میں بھی چار آیتیں تلاوت ہوتی ہے، فرمایا کہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. حجت الوداع کا موقع اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اتقوا اللہ فی نسائکم، اپنی بیویوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا. تو اپنے بڑے ہونے کا کی دھوس جمانا اور روب جمانا اور زیادتی کرنا اور ظلم کرنا اور حق تلفی کرنا، یہ تو قرآن کے حکم کی صریح خلاف ورزی. قرآن کہہ رہا اپنی بیویوں کے ساتھ بھلا سلوک کرو، قرآن بیویوں کو کہتا ہے، یہ عورتوں کو سمجھانے کی بات ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 34 میں فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، جو نیک بیویاں ہیں وہ اپنے شوہروں کی تابع داری کرتی ہیں، اپنے شوہروں کی فرما بردار ہوا کرتی ہیں، اور ان کی غیر موجودگی میں اللہ کی عطا کردہ حفاظت کے مطابق حفاظت کرتی ہیں. حدیث میں تفصیل ہے، شوہر کے بستر کی حفاظت، شوہر کے مال کی حفاظت، شوہر کے گھر کی حفاظت، شوہر کی اولاد کی حفاظت، یہ نیک بیوی کا طرز عمل ہے. لیکن کئی مرتبہ بیویاں چلا کر اگر اپنے شوہروں سے بات کر رہی ہیں تو یہ قرآن کے خلاف ورزی ہو رہی ہے. ہاں کوئی زیادتی کا معاملہ ہوا تو بڑوں کے ذریعے سے بات کو پورا کرنے کی کوشش کی جائے، درست کرنے کی کوشش کی جائے، لیکن بیوی اگر شوہر کی نافرمانی پر اتر آئے تو یہ قرآن حکیم کے حکم کی خلاف ورزی کا معاملہ. قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بلا شبہ نماز اہل ایمان پر مقررہ اوقات میں فرض ہے. سورہ نساء میں آیت نمبر 103 میں ذکر آتا ہے کہ بلا شبہ نماز اہل ایمان پر مقررہ اوقات میں فرض ہے. رمضان میں ہم نے نمازوں کا اہتمام کر لیا الحمدللہ، رمضان کے بعد بھی کیا اللہ اللہ ہے کہ نہیں؟ بقیہ 11 مہینے بھی ہم مسلمان ہیں کہ نہیں؟ بقیہ 11 مہینے بھی اللہ کا نماز کا حکم ہے کہ نہیں؟ بالکل ہے. لیکن مسجدیں ویران ہو جائیں گی، چاند رات کو ویران ہو جائیں گی، یہ مسجدیں شاید روئیں گی بیٹھ کر کہ کہاں گئے وہ نمازی جو اللہ کے لیے سجدے کرنے آتے تھے رمضان میں، چاند رات کو پتہ نہیں کہاں چلے گئے، عید کے دن فجر کی نماز سے پتہ نہیں کہاں چلے گئے، اور شوال کے مہینے میں مسجد ویران پڑی ہوں. کیا یہ قرآن کی خلاف ورزی نہیں؟ یہ بھی قرآن کی خلاف ورزی. قرآن بتا رہا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 اور 35 میں کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتے، مفسرین کی اکثرین نے فرمایا یہاں مراد زکات ہے. جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتے، مراد زکات ادا نہیں کرتے، ان کے مال کو کل جہنم میں دہکایا جائے گا، اس سے ان کے پیٹھوں کو، پیشانیوں کو اور پہلوؤں کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا ہادا ما کنتم لانفسکم، یہ تمہارے وہ خزانے جو تم نے اپنے لیے جمع کر کے رکھے تھے. تو زکات میں ڈنڈی ہمارے بھی ماری جاتی ہے، ایسے ایسے بہانے لوگوں نے نکال لیے معاذ اللہ، بیان کرتے ہوئے بھی شرم آتی، ہیلے بہانے، کچھ جاہل قسم کے معاف کیجئے گا کچھ جاہل قسم کے ظاہری مذہبی لبادہ اوڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، اور کچھ علماء سو برے قسم کے علماء وہ لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کو بہانے بتاتے ہیں. مشہور بہانے تو آپ کو پتا ہوں گے، بیوی کے پاس زیور ہے، 10 مہینے پورے ہوتے ہیں، شوہر کو دیتی کہ تم رکھ لو، تمہارا ہو گیا، تم مالک ہو گئے اس. اب آپ کے چہرے میں مسکراہٹ تو آ رہی ہے، مگر یہ اللہ کے دین کے ساتھ تماشا ہم نے کیا ہوا ہے. زکات میں ڈنڈی مار رہے ہیں لوگ، اور شوہر نے رکھ لیا، اس کے بعد 11 مہینے پورے تو بھائی تو رکھ لے، تیرا ہو گیا. یہ کس کو دھوکا دے رہے ہو؟ اللہ کو نہیں، انسان اپنے آپ کو دھوکا دیتا ہے، اللہ کو کون دے سکتا ہے؟ معاذ اللہ، یہ تو ایک بہت مشہور پرانا ہیلا ہے، اس سے آگے وہ حرکتیں ہیں جو بیان کرنا بھی مناسب نہیں. زکات کے مال میں ڈنڈی مار رہے ہیں لوگ، شادی بیاہ کا موقع آ جائے، کیا حلال کیا حرام، لاکھوں بہانے کو تیار ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے لیے دینے کی بات آئے تو زکات کے مال میں ڈنڈی ماری جاتی ہے. مفتی حضرات سے پوچھیے، لوگ کیا پوچھتے ہیں، کیا اس پہ بھی زکات ہے، اس پہ بھی زکات ہے، اس پہ بھی زکات ہے، ان چن چن کے زکات دیں گے، چن چن کے. سوچئے گا، جس دن اللہ نے چن چن کے مجھے اور آپ کو دینا شروع کر دیا، آپ اور میں کہاں کھڑے ہوں گے؟ کتنا ہے آپ کے پاس، میرے پاس، ہماری ضروریات سے زیادہ. اور میں عرض کر دوں اور آپ اس بات کے گواہ ہیں، دن میں ایک مرتبہ آدمی کھانا کھا لے تو 24 گھنٹے زندہ رہ سکتا ہے، الا ایک اس کی موت کا وقت آ جائے، چل جاتا ہے معاملہ، چل جاتا ہے کام. بغیر سحری کی بھی تو لوگ روزہ رکھتے ہیں، پورا دن ہو جاتا ہے تقریباً. اللہ نے کتنا دے رکھا، ہمارے دسترخوان کتنے چنے ہوئے ہیں، یعنی کتنے بھرے ہوئے ہیں، لیکن ہم اگر چن چن کے بچا بچا کے نکالیں گے تو جس دن اللہ نے چن چن کے دینا شروع کر دیا اور گن گن کے دینا شروع کر دیا، سوچیے آپ کا میرا اجر کیا ہوگا. یہ بھی قرآن کی خلاف ورزی. ایسے کتنے ہی احکامات ہیں، قرآن کہہ رہا ہے ولا یغتب بعضکم بعضا، سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 2 میں، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا اپنے مرے ہوئے بھائی کی لاش میں سے گوشت نکال کر کھائے؟ کرایت آئی نا، قرآن کے الفاظ فکری تمو، تمہیں کرایت آئی نا، بھائی کی لاش پڑی ہو گوشت نکال کر کھاؤ گے کبھی؟ کتنی گندی اور بری بات ہے، گھن آتی ہے نا. اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرنا، بہن کی غیبت کرنا اتنا ہی گندا، اتنا ہی برا ہے جیسے مردہ لاش میں سے گوشت نکال کر کھانا. سب کرو دھڑلے کے ساتھ ہو رہی ہے. چار بیٹھے تو پانچویں کے بارے میں شروع، اور چار میں سے گڑ کر گیا تو تین اس کے بارے میں شروع ہو جائے. سخر ہوگا. قرآن کہتا ہے سورہ البقرہ کی آیت میں 279 فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر سود کا لین دین، سود کے معاملات کو نہیں چھوڑتے تو اللہ اور اللہ تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. جنگ اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. قرآن کہہ رہے اور یہاں نئی نئی اسکیمیں سود خوری کی اور سود حرام خوری کی جو اس معاشرے میں رائج کی جا رہی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر رحمتوں کا نزول پھر بھی ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے، مگر ہمارا شکوہ ہے کہ رحمتوں کا نزول کیوں نہیں ہوتا، مشکلات ہماری دور کیوں نہیں ہوتی، مسائل ہمارے حل کیوں نہیں ہوتے. قرآن کہہ رہے تم اللہ رسول سے جنگ کی حالت میں ہو. تم اگر اللہ تم سود کے دھندے کو، نظام کو نہیں چھوڑتے تو تم اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کی حالت کے اندر. اللہ اکبر کبیرہ، استغفر اللہ. اب بھارت یہ باتیں بڑی ہمیں سخت لگتی ہیں، لیکن بھائی یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، میں آپ کو حوالے دے رہا ہوں قرآن کی آیات کے، اور یہ ہمارے شب و روز کے اندر قرآن کے بالکل برخلاف باتیں دکھائی دے رہی ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کے احکامات کی خلاف ورزی. اب اللہ تعالیٰ کے تین فتاوا سنیے جو سورۃ المائدہ میں آئے. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 44, 45, 47 اللہ تعالیٰ فرماتے مَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، مَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، مَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی کفر کر رہے ہیں، استغفر اللہ، وہی ظلم کر رہے ہیں، اور ظلم کا لفظ قرآن میں شرک کے لیے بھی آتا ہے، اور وہی لوگ فسق یعنی نافرمانی کر رہے ہیں. تو اگر اللہ کے احکامات کا نفاذ نہیں ہو رہا تو یہ کفر ہے، یہ ظلم یعنی شرک ہے، یہ فسق یعنی نافرمانی ہے. قرآن بتا رہا ہے رمضان میں دل نرم ہوتے ہیں ہمارے الحمدللہ، اللہ کرے کہ ہمارے دلوں میں ان باتوں کے لیے نرمی پیدا ہو. دل بہت سخت ہو گئے، ہضم نہیں ہوتی باتوں لوگوں سے، بری لگتی ہے، بھائی اتنی سخت باتیں کیوں بیان ہو رہی ہیں؟ اللہ کا کلام بیان ہو اور لوگوں کو برا لگتا ہے. استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. اور قرآن ہی کہتا ہے سورۃ الحدید آیت نمبر 16 میں الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کہ ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا اب بھی کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے کانپ اٹھیں، اللہ کے ذکر سے کانپ اٹھیں، اور جو اللہ نے حق میں سے نازل فرمایا اس کی وجہ سے ان کے دل کانپ اٹھے. اللہ اکبر. وہ حق جو قرآن کی صورت میں آیا، وہ قرآن جو اپنے بارے میں کہتا ہے سورہ الحشر کی آیت نمبر 21 میں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اللہ فرماتے اس قرآن کو مگر کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کی خشیت سے، اللہ کے خوف سے دب جاتا، پھٹ جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا. ہمارے دلوں پر کتنا اثر ہو رہا ہے، ہمارے دل اس کے لیے کتنے نرم ہو رہے ہیں، ہمارے دلوں میں قرآن کے لیے طلب و تڑپ اور کتنی پیدا ہو رہی ہے، ہمارے دلوں میں یہ احساس زیاں کہ غلطیاں ہوئی ہیں کس قدر پیدا ہو رہا ہے، ہمارے دلوں میں شوق اور طلب کتنی بڑھ رہی ہے قرآن کے بارے میں، ہمارے دلوں میں اللہ کے احکامات پر عمل کے ارادے کتنے اور بڑھ رہے ہیں، یہ بھی تو جائزہ لینے کی ضرورت ہے. یہ پہاڑوں کو ہلا دینے والا کلام کیا ہمارے دلوں پر اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا؟ اور کس بات کا ہم انتظار؟ رمضان بھی دے دیا اللہ نے، آخری عشرہ بھی اپنے فضل سے دے دیا، اسی میں وہ قدر کی رات ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا، یہی رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا، یہی رمضان کے روزے جو رکھوائے جا رہے قرآن پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے، یہی رات کی تراویح جو عطا کی گئی قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کے لیے، یہی نیکیوں کو موسم بہار جو عطا کیا گیا قرآن سے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے، اس میں بھی اگر اور ہم قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط نہیں کریں گے اور بالفعل چوتھا حق سمجھ رہے ہیں ابھی عمل میں لے کر نہیں آئیں گے تو پھر کب آخر؟ پھر کب؟ یہ تو کچھ انفرادی سطح کے معاملات ہوئے، گو کہ سود کا جو ذکر آیا اس کا اجتماعی نظام سے بھی تعلق میں عرض کروں گا انشاءاللہ تعالی. پھر قرآن حکیم کے بہت سارے احکامات ہیں جو اجتماعی سطح کے لیے ہیں، اور اللہ چاہتے کہ ان کا نفاذ، اور اللہ فرما رہے اگر یہ نہیں کر رہے، قرآن کو حکم فیصلہ کرنے والا تسلیم نہیں کر رہے اور قرآن کے احکامات کا اگر تم نفاذ نہیں کر رہے، تو جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی کفر کر رہے ہیں، وہی ظلم یعنی شرک کر رہے ہیں، وہی فسق یعنی نافرمانی کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے، اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں بھی آپ کو اجر بھی سناؤں گا اس کا انشاءاللہ، لیکن اگلی بات، قرآن کے احکامات کا نفاذ افراد پر بھی ہونا ہے، گھروں میں بھی ہونا ہے، اور نظام کی سطح پر بھی ہونا ہے. یہی قرآن بتاتا ہے سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 33 میں، جو اسلامی حکومت میں بغاوت کرنے والے ہوں، اسلامی حکومت میں، ابھی تو مسلمانوں کی حکومت ہے پاکستان میں، اسلام کی حکومت نہیں ہے یہاں پر. لکھا ہوا ہے پاسپورٹ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان، لکھا ہوا ٹھیک ہے جیسے ہم مسلمان ہیں، مگر جیسے ایک عام مسلمان بے عملی کر جاتا ہے نا، گناہ کر رہا ہوتا ہے مسلمان، اسی طرح ملک بھی اسلام کا ہے، یعنی اسلامی جمہوریہ پاکستان نام ہے، مگر حرکتیں وہ ہیں جو غیر اسلامی، اسلام کے خلاف. خیر، تو اسلامی حکومت کے باغی یا ڈاکو یا گینگز کی شکل میں قتل و غارت گری کرنے والے، لوٹ مار کرنے والے، جس ملک میں عام سی بات ہے، ان کے لیے قرآن سزائیں تجویز دیتا ہے. اَن یُقَتَّلُوا، ٹکڑے ٹکڑے کر کے قتل کیے جائیں، او یُسَلَّبُوا، یا انہیں سولی دی جائے، یا ہاتھ اور پیر ان کے مخالف سن سے کاٹ دیے جائیں، یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے. چار سزائیں ہیں، تفصیلات مفسرین نے بیان فرمائی، جرم کی شدت کے اعتبار سے سزا دی جائے گی. کدھر نافذ ہے سزا، مجھے بتائیں کہاں نافذ؟ ہزاروں جانیں جا چکی ہیں اس شہر، اس ملک کے اندر، چند ایک کو سزا ہوئی وہ بھی بتانی، وہ بھی ان کو جن کا ذرا رخ تھا مشرف اور اس طرح کے لوگوں کی طرف زیادہ. عام مسلمان جو قتل ہوئے ہیں یا شہید کیے گئے ہیں، بہت کم ان کے بارے میں سزاؤں کا نفاذ ہوا ہے، ابھی چند ایک کا، بہت کم ہوا ہے. اور یہ بات بھی میں نے عرض کی تھی، رمضان میں سزاؤں کا نفاذ روک دیا گیا، عجیب بات ہے، رمضان کے احترام میں سزاؤں کا نفاذ روک دیا گیا، عجیب بات. بھائی اللہ کا حکم ہے، جیسے نماز اللہ کا حکم ہے ادا کرنی، روزہ اللہ کا حکم ہے رکھنا ہے، سزاؤں کا نفاذ بھی اللہ کا حکم ہے نفاذ کرنا. زیادہ پرولونگ کرنا اسلامی مزاج نہیں، یا تو کوئی مجرم ہے تو سزا دو، بے گناہ ہے تو فارغ کرو. یہ لمبا چوڑا جیلوں کا نظام جس جو ہمارے اور آپ کے ٹیکسوں پر چلتا ہے، اس یہ اسلامی مزاج نہیں، لمبا چوڑا حساب کتاب نہیں اسلام کے اندر. یا تو بے گناہ تو چھوڑ دو بس، مجرم ہے جو ثابت ہوا سزا دو اس کو. کہاں نافذ ہے مجھے بتائیے؟ چور کی سزا قرآن بتاتا ہے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 38 میں، چور مرد ہو یا عورت ہو چوری کرنے والی، ہاتھ کاٹو. تفصیل ہے کس قیمت کی چوری پر ہاتھ کاٹے جائیں گے، کس نوعیت کی چوری پر، وہ تفصیلات اور فقہا نے بیان فرما دی، مفسرین نے اس کو نقل فرما دیا، مگر چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے شریعت کے اندر. اسی طرح زانی کی سزا بھی ہے، غیر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے تو 100 کوڑوں کی سزا، سورہ نور کی آیت نمبر 2 میں. اور قرآن کہتا ہے، ہم پڑھ چکے ہیں، وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور چاہیے کہ ایمان والوں کی ایک جماعت اس کا مشاہدہ کرے. یہ سزائیں علن اعلان دی جائیں تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو، عبرت حاصل ہو، اور لوگ یہ جرم کرنے سے باز آئیں. تو زنا کی سزا، غیر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے تو 100 کوڑوں کی سزا، اور شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے جرم ثابت بھی ہو جائے تو رجم کی سزا، پتھر مار مار کر ہلاک کیا جائے. یہ تو چند سزائیں، لیکن قرآن اور بھی بتاتا ہے، الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونهوا عن المنکر، سورہ حج کی آیت نمبر 41، جنہیں ہم زمین میں اختیار اور اقتدار عطا کریں گے، وہ نماز کا نظام قائم کریں گے، وہ زکاۃ کا نظام قائم کریں گے، وہ نیکی کا حکم دیں گے، بدی سے روکیں گے. یہ حکمرانوں کی سطح کی بات، حکمرانوں کی سطح پر نظام صلات کیا ہے. ایک جگہ میں نے ایک پروگرام میں ذکر کیا تو ایک صاحب تھے، اس وقت حکمرانوں کی جماعت میں شامل ہیں، کہا ہمارے صدر ممنوع صاحب نماز پڑھاتے ہیں. میں نے کہا اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، لیکن صدر کی حیثیت کیا پاکستان کے اندر؟ تو حیثیت نہیں بیچاری، شو پیس ہے بس. اور اسلامی نظام کے مطابق وقت کے حکمران اور ان کے نمائندے وہ جمعے کی نماز پڑھائیں گے. فقہی کتابوں میں آپ پڑھیں گے تو آپ پریشان ہو جائیں گے کہ جمعے کی حقیقت کیا ہے. وہ تفصیل میں نہیں بیان کر رہا آپ کے سامنے، بڑے مسائل ہیں اس کے اندر، تفصیل ہے. وقت کا حکمران اور اس کا نمائندہ نماز پڑھائے گا، سن ہے تو یہ چیف منسٹر پڑھائے گا، گورنر پڑھائے گا، فیڈرل ہے تو پرائم منسٹر پڑھائے گا، اور تحصیل وغیرہ ہے تو جو بھی اس کا عامل ہوگا، آفیسر ہوگا بڑا، وہ پڑھائے گا. یہ ہے اسلامی نظام. بات سمجھ آ رہی؟ اور اگر یہ اس قابل نہیں کہ جمعے کی نماز پڑھا سکے تو یہ اس قابل میں نہیں ہو سکتے کہ مسلمانوں کے حکمراں بنے. پہلا کرنے کا کام نہیں ہے. کدھر ہے نظام صلات؟ مسجد آپ اور میں بناتے ہیں، آپ کا میرا کام تو نہیں ہے، معاف کیجئے گا. یا چندے کی اپیل کرنی پڑتی ہے، چندہ دیجیے جی مسجد کے لیے، اللہ قبول فرمائے گا انشاءاللہ تعالی. لیکن یہ آپ کا میرا کرنے کا کام تھوڑی ہے، تو ریاست کے کرنے کا کام ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت مؤذن کی کا وظیفہ، لفظ تنخواہ اچھا نہیں، وظیفہ خلافت دے گی، امام کا وظیفہ خلافت دے گی، معلمین کا وظیفہ خلافت دے گی، مسجد کے سارے اخراجات خلافت برداشت کرے گی. یہ آپ کا میرا تھوڑی کرنے کا کام تھا. لیکن بہرحال اب کیا کریں، نماز کا نظام تو قائم کرنا تو کرنا پڑ رہا ہے مجھے اور آپ. دسترخوان لوگوں نے بچھا دیے، اس نے بچھا دیا، اس نے بچھا دیا، عزت نفس بھی مجروح ہو رہی. آج 50,000 بھوکوں کو کھلا رہے ہیں، یہ ظلم نظام چلتا رہے گا کل 500,000 بھوکے اور میدان میں کھڑے ہوں گے، کیا کریں گے آپ مجھے بتائیے. وعد ابو الزکا، زکات کا نظام قائم ہوگا پورا، اس میں سوشل ویلفیئر کا تصور. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ 5 نابینا افراد پر یا معذور افراد پر ایک سپروائزر خلافت کی طرف سے مقرر ہوتا تھا. بات سمجھ رہے ہیں؟ بے روزگار اگر ہے تو اس کا وظیفہ خلافت دیتی تھی، بے روزگار کے گھر میں بچہ پیدا ہو گیا تو پہلے دن سے بچے کا وظیفہ خلافت دیتی تھی. یہ تصور سیدنا عمر نے دیا ہمیں رضی اللہ تعالی عنہ. یہ اسلامی مزاج، یہ حکمرانوں کے کرنے کے کام. آپ مجھے بتائیے کہ ہاسپٹلوں میں چندہ آپ اور ہم دیں، اے ڈی سینٹر میں آپ اور چندہ ہم دیں، مدارس میں چندے آپ اور ہم دیں، یہ حکمرانوں کے کرنے کے کام، یہ ریاست کے کرنے کے کام، یہ اسلامی ریاست کے کرنے کے کام. اب میں اگر گفتگو کروں تو ظاہری بات ہے ایک مہینہ بھی کافی نہیں، قرآن میں 6,000 سے زیادہ آئے تھے. آپ مجھے بتائیے کہ کیا یہ جو میں نے چند آیات آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان کے سمجھنے میں کوئی دشواری ہوئی آپ کو؟ تفسیرات پھر بھی ہیں، لیکن سادہ سی بات تو واضح ہے نا کہ بھئی میں نے نماز ادا کرنی ہے، میں نے زکات ادا کرنی ہے، میں نے غیبت نہیں کرنی، میں نے ماں باپ کے ساتھ اسے سلوک کرنا ہے، میں نے بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، بیوی نے شوہر کی تابے داری کرنی ہے. اسی طرح کسی ساتھ نے کہا کہ توجہ دلا دیجئے، قرآن کہتا ہے اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کرو، والارحام، رحمی رشتوں کا لحاظ رکھو. قرآن کہتا ہے وہاد یہ دل قربا حق کو، رشتے دار کو اس کا حق ادا کر دو. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو رحمی رشتوں کو کاٹتا ہے، قطع تعلق ہی کرتا ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. خیر یہ بات ہم پر واضح. پھر اسلامی ریاست کی سطح پر آ جائیں، چور کی سزا، ڈاکو کی سزا، قاتل کی سزا، زانی کی سزا، لوٹ مار کرنے والوں کی سزا، پھر نظام صلات کا معاملہ، نظام زکات کا معاملہ، مخلوق خدا کی ویلفیئر کا معاملہ، باتیں واضح ہیں نا. اب آپ سوچیے اس ملک پاکستان جس کو ہم نے اسلام کے نام پڑھ لیا، جو ہم نے قرآن کے نام پڑھ لیا، جو ہم نے سنت کے نام پڑھ لیا، آج ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ مجھے شدت سے احساس ہے کہ آپ یہ چاہ رہے ہوں گے میں آپ کو فضائل بیان کروں، میں بھی کر دوں گا تھوڑے دیر فضائل بیان، لیکن کیا ہم فضائل بھی سننے کے لیے رہ گئے؟ کیا کوئی مسائل بھی سننے کو تیار ہیں کہ نہیں؟ حقائق بھی سننے کو تیار ہے کہ نہیں؟ کوئی تبدیل ہونے کو بھی تیار ہے کہ نہیں؟ اللہ نے قرآن قدر کی رات میں دی ہے نا، تقدیروں کو بدلنے والی رات، اس میں تقدیروں کو بدلنے والی کتاب رب کائنات نے عطا فرمائی. یہ کتاب کہاں ہے آج ہمارے یہاں؟ ہمارے اعمال میں کدھر ہے؟ ہمارے گھروں میں کدھر ہے؟ ہمارے محلوں میں کدھر ہے؟ ہماری تجارت میں کدھر ہے؟ ہماری معیشت میں، معاشرت میں کدھر ہے؟ ہماری سیاست میں کدھر ہے؟ ہماری عدالت میں کدھر ہے؟ ہماری ریاست میں کدھر ہے؟ چند اعمال پر عمل کر کے ہم نے سمجھا کہ اسلام اور قرآن کے تقاضے پورے ہو گئے، درست نہیں. میں نے چند حوالے آپ کے سامنے رکھے یہ بات واضح کرنے کے لیے، بھائی عمل کرنے کے لیے کتاب آئی. اور آج انفرادی سطح پر دیکھ لیں، اجتماعی سطح پر دیکھ لیں، دونوں سطحوں پر ہمارا فرض، اپنی ذاتی زندگی میں فوراً قرآن کے احکامات پر عمل کریں. وہ پچھلی مرتبہ باتوں کی سیکھیں گے تو عمل کریں گے نا، تبھی تو پتا چلے گا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اور اجتماعی سطح پر اللہ کے کلام کے نفاذ کے لیے جد و جہد کرنا میرا اور آپ کا، اس امت کا فریضہ. اللہ نے توفیق عطا فرمائی. کیا ملے گا اس پر؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من عامل بہ اجرا، جس سے قرآن پر عمل کیا اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے محفوظ ہو گیا. قرآن کہتا ہے واتبعوہ لعلکم تہتدون، اس قرآن کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو تو تمہیں ہدایت ملے گی. قرآن کہتا ہے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 66 میں ولو انهم اقاموا التوراۃ والانجیل لاکلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم. اگر وہ تورات اور انجیل کو قائم کرتے, یہ اہل کتاب کے لیے کہا گیا, یعنی اللہ کی کتاب کے احکامات کا نفاذ کرتے, قائم کرتے ان احکامات کو, اپنے اوپر سے بھی کھاتے اپنے نیچے سے بھی کھاتے. اللہ اوپر سے بھی برکتیں دے گا, اللہ زمین سے بھی برکت, آسمان سے بھی برکتیں دے گا, زمین سے بھی برکتیں عطا فرمائے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے بیہقی شریف میں, جب اللہ کی حدود میں سے کوئی ایک حد ایک مرتبہ جاری ہو, حدود میں سزائیں بھی شامل ہیں اور حدود میں وراثت کے احکامات اور روزے اور اعتکاف سے متعلق احکامات اور دیگر احکامات بھی شامل. بہرحال جب اللہ کی حدود میں سے کوئی ایک حد ایک مرتبہ زمین پر جاری ہوتی ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی 40 دن برسنے والی, مسلسل برسنے والی بارش سے جو خوشحالی آتی ہے اس سے زیادہ خوشحالی زمین والوں کو عطا فرماتے. ایک حد اللہ کی ایک مرتبہ زمین پر جاری ہو تو 40 دن مسلسل برسنے والی بارش سے جو خوشحالی آتی ہے اس سے زیادہ خوشحالی اللہ تعالیٰ زمین والوں کو عطا فرماتے ہیں. اللہ ہمیں قرآن کی حدود اور احکامات کے نفاذ کی توفیق دے, اور ہمارے ذمہ داروں کو بھی, ہمارے حکمرانوں کو بھی توفیق دے, ہمارے سیاست دانوں کو بھی توفیق دے, ہماری افواج کو بھی توفیق دے, جو جہاں جہاں اختیار رکھتا ہے اللہ اسے توفیق دے کہ وہ اللہ کے احکامات اس کی شریعت کے نفاذ کی کوشش کرے. پانچواں قرآن حکیم کا اس کے پیغام کو دوسروں کو پہنچانا. ہمارا ایمان نبوت ختم ہو گئی نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام پر, لیکن پہنچانے والا کام تو باقی, ساری انسانیت کے لیے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اور اب اس ساری انسانیت تک اللہ کے پیغام کو پہنچانے کی ذمہ داری اس امت مسلمہ کی ہے. ہم بڑے کام کے لیے پیدا کیے گئے. قرآن بتاتا ہے ہوا جتباکم, اللہ نے تمہیں چنا ہے, پہلے اللہ نے انبیاء اور رسول کو چنا, اب اس امت کو چنا ہے. اور قرآن کہتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں کنتم خیر امتی اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت ہو, تمہیں انسانوں کے لیے برپا کیا گیا, لوگوں کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا, تم نے دوسروں کے لیے بھی جینا ہے فقط اپنے لیے نہیں. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, تم بھلائی کا حکم دو گے, تم بدی سے روکو گے. اس پیغام کو عام کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بلغوا عنی ولو آیتن, بخاری شریف کی حدیث, ایک آیت ایک بات بھی تمہیں آتی ہے تو میری طرف سے پہنچا دو دوسروں تک. اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا عطا فرمائی, اللہ اس بندے کو خوشحال رکھے, بڑی پیاری دعا, کئی مرتبہ میں نے آپ کو سنائی, اللہ اس بندے کو خوشحال رکھے, سرسبز و شاداب رکھے جو مجھ سے کوئی بات سنے اور ایسے ہی دوسروں کو پہنچا دے. یہ اللہ کے رسول کی دعا ہے, بہت بڑی دعا ہے, بہت بڑی دعا, بہت بڑی دعا, رسول اللہ کی دعا, اللہ اسے خوشحال رکھے جو مجھ سے کوئی بات سنے اور اسی طرح دوسروں کو پہنچا دے. ہزاروں آیتیں آج ہمارے پاس قرآن کی موجود, ہزاروں حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود. اللہ ہمیں سیکھنے, عمل کرنے, دوسروں کو بھی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہترین وہ جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے. اللہ تعالی ہمیں اس حدیث کا مصداق بننے کی توفیق عطا فرمائے. آخری بات, آخری اشرے کے حوالے سے, بہت تیزی سے رمضان مبارک جا رہا ہے اور صحابہ غم زدہ ہوتے تھے رمضان کے جانے پر کہ چلا گیا, یا ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسجدوں میں صفوں کی تعداد کم ہو گئی تھی دوسرے اشرے میں اور بازاروں میں تعداد بڑھ گئی. مجھے بھی شہر میں روزانہ کئی جگہ جانا ہوتا ہے, جہاں پہلے 15 منٹ لگتے تھے وہاں آدھا گھنٹہ لگ رہا ہے کیونکہ بازار بیچ میں آ جاتے ہیں, بہت ٹریفک ہو گیا ہے. رات 3:30-3:30 بجے بھی ٹریفک کا عالم ہوتا ہے بازاروں کے پاس. یہ راتیں ہم کیا ضائع کر رہے ہیں, یہ راتیں کیا ہم ضائع کر رہے ہیں؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر, ہزار مہینوں سے افضل ایک رات. اور اللہ کے نبی نے فرمایا 5 طاق راتوں میں تلاش کرو, 21, 25, 23, 21, 23, 25, 27, 29 کے اندر. ہم نے مخصوص کر لیا 27 کو, بعض روایات سے ذکر ملتا ہے 27 کا, اگر تو بعض صحابہ نے 25 کا بھی ذکر فرمایا ہے, بعض نے قسم کھا کر 21 کا بھی ذکر فرمایا ہے. اب کیا کریں گے؟ تو پورے سال کی 5 راتیں ہم نہیں بسر کر سکتے اللہ کے حضور, اور تو راتیں بھی چھوٹی چھوٹی سی ہیں, کیا ناقدری کریں؟ پھر اور کیا موقع ہے ہمارے پاس؟ پتہ نہیں اس کے بعد زندگی رہے کہ نہ رہے. تو بقیہ جو چار راتیں آج سمیت 23, 25, 27, 29 اللہ مجھے اور آپ کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر, یہ قدر کی رات ہزار مہینوں سے افضل ہے. پورا رات ہم سو بھی لیتے ہیں اور نہ جانے کہاں کا راتیں گزار دیتے ہیں, یہ ہزار مہینوں سے زیادہ افضل. دو رکعت ادا کریں تو ہزار مہینوں کی افضل عبادت سے زیادہ افضل. ایک پارہ قرآن کی تلاوت کریں تو ایک ہزار مہینوں کی عبادت سے زیادہ افضل. دعا میں وقت لگائیں ایک ہزار مہینے کی عبادت سے زیادہ افضل. قرآن دین سیکھنے کی محفل میں جا کر بیٹھے ایک ہزار مہینوں کی عبادت سے زیادہ افضل. جو عمل کر رہے نیکی کا خیر کا ایک ہزار مہینے اس سے زیادہ افضل ہے. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ ہمیں قدر کرنے کی توفیق دے. پھر یہی آخری اشرہ, اللہ کے نبی علیہ السلام کمر کس لیا کرتے تھے, بھرپور محنت کرتے تھے, بھرپور مجاہدہ کرتے تھے, اس کی بہترین شکل اعتکاف کی ہے. جو بیٹھے اللہ تعالیٰ ان کے اعتکاف کو قبول فرمائے اور یکسوئی کے ساتھ, دل جوئی کے ساتھ, پوری دل جمعی کے ساتھ یکسو ہو کر اللہ کے حضور اعتکاف کرنا. گپ شپ کرنے میں بیٹھے ہوئے, فضول کاموں کے اندر اپنا وقت برباد ہو رہا ہے, فضول گپے لگ رہی ہیں, ادھر کے لوگ آ گئے, ادھر کے لوگ آ گئے, بھائی پورا سال ہوتا ہے, چھوڑ ان چیزوں کو, یکسو ہو کر اپنے آپ کو اللہ کی بندگی کے لیے فارغ کریں. یہ اعتکاف کی اصل روح ہے. صدقہ فطر اگلے جمعے بھی توجہ دلا دی جائے گی. روزوں کی کوتاہیوں کا کفارہ ہو جاتا ہے جب بندہ صدقہ فطر ادا کر دیتا ہے. کوشش کریں عید سے پہلے ادا ہو تاکہ غریبوں کو بھی کچھ خوشی میں شریک ہونے کا موقع میسر آ سکے. اللہ تعالی ہم سب کی محنت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, ہمیں قرآن سے ہمارے تعلق کو مضبوط کرنے کی مزید توفیق عطا فرمائے, اور یہ جو آخری چند دن اور راتیں ہیں بھرپور ان سے فائدہ اٹھا کر اللہ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے, اور اللہ ہم سب کو جہنم سے آزادی عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.